اور میرے راستے میں اذیت دیے گئے. جی جی اچھا. نمبر ایک, ہجرت جو صورتاً اور حقیقتاً ہر اعتبار سے کامل تھی, یعنی ترک وطن بھی کیا اور ترک معاصی و خطایا بھی کیا. حدیث پاک ہے, المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب.
گناہوں کو خطاؤں کو چھوڑ دے. حدیث دوسری حدیث میں کہ اصل مہاجر وہ ہے. جی.
نمبر دو, اخرجو من دیارہم, اپنے گھروں سے نکالے گئے. یہ مجاہدہ غیر اختیاریہ ہے, یعنی کفار کی جانب سے اس قدر تنگ کیے گئے کہ چاروں ناچار ترک وطن کرنا پڑا. اور مجاہدہ غیر اختیاری کو حضرت حکیم الامت تھانوی نے مجاہدہ اختیاریہ سے بعض وجوہ اور بعض حالات میں افضل لکھا ہے. ایک تو یہ کہ مجاہدہ اختیاریہ میں عجب و پندار کا خطرہ ہوتا ہے, برعکس غیر اختیاریہ میں اپنی مجبوری پر نظر ہوتی ہے. دوسرے,
اس پر اس کو قدرت ہے, مجاہدہ اختیاریہ وہ ہے, وہ مجاہدہ جس کو وہ کر سکتا ہے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے اور احکام دین ہے. تو یہ اس پہ مجاہدہ اختیاریہ میں کیا فرمایا ہے,
مجاہدہ اختیاریہ میں عجب و پندار کا خطرہ ہوتا ہے,
کیونکہ وہ اس میں آدمی کا اپنا کوشش شامل ہوتی ہے, اس لیے اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ عجب اور پندار پیدا ہو جائے کہ وہ اور لوگ تو نفل نہیں پڑھتے, میں تہجد میں اور رمضان کے زمانے میں بھی اتنے اتنے نفل پڑھتا ہوں اور اتنا میں سفر کرتا ہوں. اس میں ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر عجب, یعنی اپنے کو اچھا سمجھنا, اور یہ اپنے کو اچھا سمجھنا یہ عجب خود پسندی ہے, اور اپنے کو اور کبر کے معنی یہ ہے کہ اپنے کو اچھا بھی سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے. تو یہ خطرہ اس میں ہوتا ہے کہ تفریحی عبادات وغیرہ میں جو مجاہدات ہیں, یہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ آدمی ان میں مبتلا ہو جائے. اور جو مجاہدہ غیر اختیاریہ ہے, جو انسان کے بس میں نہیں ہے, مثلا کوئی نوکری چھوٹ گئی یا کوئی تجارت میں گھاٹا آ گیا, تو اس میں اس کے اختیار میں نہیں تھا, اس سے دل شکستہ ہو جاتا ہے. اور وہ کیا لکھا ہے,
برعکس غیر اختیاریہ میں اپنی مجبوری پر نظر ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ مجاہدہ اختیاریہ میں اپنے نفس کے ارادے و اختیار کو دخل ہوتا ہے.
ہاں.
اور غیر اختیاریہ میں خالص تکوینی اور غیبی تربیت کے اسرار شامل ہوتے ہیں.
ہاں. اور غیر اختیاری جو مجاہدہ ہوا, جیسے کوئی مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, تو اس میں تو دل تو شکستہ ہوتا ہے, اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو میں نے تو کچھ کیا نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے, اس کو زیادہ اہم نہیں سمجھتا. اور حالانکہ اسی سے تکوینی طور پر اس کی ترقی کے لیے سامان کیا جاتا ہے. آگے پڑھیے.
نمبر تین, وَعُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور میرے راستے میں اذیت دیے گئے. اس یا نے تو تمام اذیتیں لذیذ کر دیں, اور اس ایذا کا مقام رفعت واضح فرما دیا کہ جو ایذا قصب دنیا کے لیے اور اغراض نفسانیہ کے لیے بندہ برداشت کرتا ہے, وہ ایذا جو میرے لیے برداشت کرتے ہیں اس میں فرق کس قدر ہے. بس میری نسبت یا سے اس کو سمجھ سکتے ہو, اور میری عظمت سے اس ایذا کی قدر و منزلت کا اندازہ کرو. قیمت خود ہر دو عالم گفتائی, نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس. نمبر چار, جی, وَعُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور میرے راستے میں اذیت دیے گئے. اس یا نے تو تمام اذیتیں لذیذ کر دیں, اور اس یا اس ایذا کا مقام رفعت واضح فرما دیا کہ جو ایذا کسب دنیا کے لیے اور اغراض نفسانیہ کے لیے
میرے راستے میں بہت ستائے گئے، پھر کیا فرمایا آگے؟
اس یا نے تو تمام اذیتیں لذیذ کر دیں.
اوزو فی سبیلی، سبیلی کر دیا کہ میرے راستے میں، یعنی میرے لیے یہ ستائے گئے، تو اس یا جو آئی ہے یا اللہ تعالیٰ لائے، اس سے اور زیادہ لذت بڑھ گئی. یہ جو مصیبت آ رہی ہے، جو اللہ کے راستے میں ہم ستائے جا رہے ہیں، یہ ہم اللہ کے لیے ہمیں ستایا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں ستایا جا رہا ہے، جس سے لذت اور بڑھ گئی کہ اپنے محبوب حقیقی کو پانے کے لیے اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے مخالفین اس کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس کی لذت اور بڑھ گئی کہ اللہ کے یہ جو ہے سبیلی جو ہے، یہ جو اذیت دی گئی ہے کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی غرض سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دشمنی اور اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی مخالفت، دشمنی، عناد کی وجہ سے یہ اہل اللہ کو ستایا جاتا ہے. اوذو فی سبیلی، یہ ستائے گئے، تو یہ بھی مجاہدہ غیر اختیاری ہے. آگے کیا فرمایا؟
اور اس ایذا کا مقام رفعت واضح فرما دیا.
اور اس ایذا کا مقام رفعت، یہ کتنی بلند ہے یہ کہ اللہ جو اللہ کے راستے کا کے لیے ہے، اللہ فرمائے کہ میرے لیے ہے یہ دوبارہ ستایا جانا، تو اس کا مقام رفعت کتنا بلندی کس شان کی ہے کہ بہت بلند مقام پر فائز ہے وہ بندہ جو یہ سب برداشت کرتا ہے، جس کو اللہ کے راستے میں ستایا جاتا ہے پھر بھی وہ برداشت کرتا ہے، جس کا مقام رفعت اس کے بلندی کا مقام کوئی جان نہیں سکتا، اس کا اللہ کیا وہ کس قدر مقرب ہے اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا.
جی. اور اس ایذا کا مقام رفعت واضح فرما دیا کہ جو ایذا کسب دنیا کے لیے اور اغراض نفسانیہ کے لیے بندہ برداشت کرتا ہے، اور وہ ایذا جو میرے لیے برداشت کرتے ہیں، اس میں فرق کس قدر ہے؟ بس میری نسبت یا سے اس کو سمجھ سکتے ہو، اور میری عظمت سے اس ایذا کی قدر و منزلت کا اندازہ کرو. قیمت خود ہر دو عالم گفتی، نخ بالا کن کے ارزانی ہنوس. نمبر چار، وقاتلو وقتلو، اور مقاتلہ کیا کفار سے.
اللہ کے راستے میں ستائے گئے، تو یہ تو بہت کم ہے. متائے جانے جانا، جان دینے پر بھی سستی ہے. اگر ہم جان بھی دے دیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک میں فرمایا، وہ ایک بزرگ تھے، قرآن پاک میں نہیں بلکہ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، انہوں نے اللہ آپ کی جو شعر ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا آپ کو میں کیا اپنے کس مجاہدے کو کس چیز کو پیش کر دوں کہ آپ مجھے مل جائے. تو آواز آئی کہ دونوں جہان مجھے دے دے، دونوں جہان دے دے، یعنی دنیا کی بھی ساری نعمتیں اس میں قربان کر دے اور آخرت کی نعمتیں بھی قربان کر دے. تو پھر حضرت اللہ نے فرمایا تھا کہ آخرت کی نعمت جنت تو ہے، جنت کی نعمت کو قربان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جنت کی طلب جو ہے وہ جنت کے لیے نہ ہو، صرف اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کا محل ہے، اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی جگہ ہے، اس وجہ سے جنت محبوب ہے. تو ان بزرگ نے پوچھا کہ آپ کی کیا قیمت ہے، تو وہاں سے آواز آئی کہ دونوں جہاں دے دو. پھر آپ نے برد میں آ کے یہ شعر پڑھا کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، اے اللہ آپ نے تو اپنی قیمت دونوں جہاں بتائی ہے، رزق والا کن. ابھی اپنا بھاو اور بڑھائیے, یہ تو سودا سستا مند ہوتا ہے. اور جو کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ کے لیے کرے, یہی مقام صدیق تک پہنچا دیجیے. یہی چیز مقام صدیقیت تک پہنچا دی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان صلعت اللہ الغالیہ, اے لوگوں خوب کان کھول کے سن لو, اللہ فرمایا کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہنگی ہے, اس لیے اس سودے کو معمولی نہ سمجھو. اگر وہ ہماری معمولی کوششوں سے مل گئے تو یہ ان کا احسان ہے, کرم ہے, ورنہ اگر جانے سینکڑوں جانے قربان کر دیتے تو اسے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا تھا. جس وقت جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دیں, تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں. جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دیں, تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں. کھانے پینے کا ذکر بھی نہ کر. ہاں بھائی,
نمبر چار. جی, وقاتلوا وقتلوا, اور مقاتلہ کیا کفار سے اور قتل ہوئے اس کی راہ میں. خدا کے حکم سے کفار کی گردن مارنا اور خدا کی راہ میں شہید ہونا, یہ عمل اگر صرف رضائے حق کے لیے ہو تو یہ مقاتلہ اور شہادت مقبول کہلاتی ہے, ورنہ اگر نفس کے لیے ہے اور غیر حق کے لیے ہے تو عدم اخلاص کے سبب نامقبول ہے.
صحابہ کو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قاتلو, انہوں نے قتال کیا کافروں کے ساتھ, وقتلو, اور مقتول بھی ہوئے قتل بھی کر دیے گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ یا آدمی یا جان دیتا ہے تو شہید ہے, افضل ہے. شہداء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, تو بہت بڑا مقام اس کو ملتا ہے بشرطے کہ اخلاص ہو. اور اس اخلاص کی علامت کیا ہے وہ حضرت علی کے عمل سے معلوم ہوگی کہ کیا ہے. ایک کافر کو گرا لیا, اس کو قتل کرنے والے تھے, اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو آپ نے اس کے اوپر سے ہٹ گئے اور اس نے پوچھا کہ آپ تو مجھ پہ قابو پا چکے تھے, آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے جب تک میں تو اس سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں پھر اپنے نفس کی خاطر تجھے قتل کرتا، اس لیے میں وہاں سے ہٹ گیا کہ اب یہ قتل جو تیرا کرنا ہے یہ اخلاص نہیں ہے، اس پہ یہ قبول نہیں ہوگا. وہ جو کافر تھا یہ سن کے وہ بھی مسلمان ہوں گے. ایسے تھے ہمارے بزرگ شیر حقب نیستم شیر ہوا. مولانا بھی فرماتے حضرت کی زبان سے کہ میں شیر حق ہوں، نیستم شیر ہوا، یعنی اپنی خواہشات اور نفسانیت کا شیر نہیں ہوں، ان کا غلام نہیں ہوں. اور پڑھیے.
حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ نفس سے جہاد کرنا یعنی نیک اعمال پر قائم رہنا، اور نواحی سے یعنی گناہوں سے نفس کو روکنے کی کلفت کو برداشت کرنا، یہ بھی شہادت باطنی معنوی ہے، یعنی خواہشات نفسانیہ کا خون تیغ امر الہی سے کرنے والے. یہ لوگ بھی قیامت کے دن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تیرے حکم کی تیغ سے ہوں میں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر. حضرت والا کا شعر ہے، تیرے حکم کی تیغ سے ہوں میں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر. ان اعمال کو جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں حق تعالی نے بیان فرمائے ہیں، آج بھی ان کے اختیار کی صورت اس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ کے لیے گناہوں کو ترک کر دے، خود ہمت نہ ہو تو اہل اللہ سے تدبیر دریافت کرے، اور کسی اہل اللہ سے باضابطہ اصلاحی تعلق کے بغیر نفس کی اصلاح ناممکن ہے. پس ترک معاصی کے لیے گھر سے کسی اہل اللہ کے پاس جانا گویا کہ یہ بے گھر ہوا اللہ کے لیے. سبحان اللہ. پس ترک معاصی کے لیے گھر سے کسی اہل اللہ کے پاس جانا گویا کہ یہ بے گھر ہوا اللہ کے لیے. اور ہجران عن المعاصی والخطایا سے یہ والذین ہاجروا کی صف میں انشاءاللہ تعالی کھڑا کیا جائے گا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جی اللہ کے لیے گناہوں کو ترک کر دے، خود ہمت نہ ہو تو اہل اللہ سے تدبیر دریافت کریں، اور کسی اہل اللہ سے باضابطہ اصلاحی تعلق کے بغیر نفس کی اصلاح ناممکن ہے. پس ترک معاصی کے لیے گھر سے کسی اہل اللہ کے پاس جانا گویا کہ یہ بے گھر ہوا اللہ کے لیے. اور ہجران عن المعاصی والخطایا سے یہ والذین ہاجروا کی صف میں انشاءاللہ تعالی کھڑا کیا جائے گا. سبحان. اپنے گھروں سے نکالے گئے اگر آپ کے گرد و پیش معاصی کے اڈے ہیں اور معاشرہ نہایت خراب ہے کہ آپ اور آپ کے بچے وہاں رہ کر دین پر قائم نہ رہ سکتے ہوں، تو صالح ماحول اور صالح بستی یا محلے کی طرف ہجرت کرنا اس شرف کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا. سبحان اللہ. نمبر 3، اوذو فی سبیلی. آپ بھی مجاہدات اور تکالیف احکام الہیہ کے بجا لانے اور خدا تعالی کی نافرمانیوں سے بچنے کی تکالیف کو جھیلنے سے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. جی اچھا.
سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلو شرافت کی طرف سے دلی جلی خان کا خالی کر لیں اور شہری کی تیاری کریں.
کھانا بھی نہیں کھایا ہوں, کھانا ہی کھا لیں جا کے.